نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد بغیر کسی تمہید کے مختصر باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے ان طلباء کو جن کو سند ملی ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی جانب سے, جو ایک تنظیم ہے ان مدارس کی جو سنی حنفی دیوبندی ہیں, اور ان کے مدارس اس پاکستان میں تقریباً 30,000 کے قریب. تو ان کی یہ تنظیم ہے, یہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان. اس تنظیم سے جاری کردہ سند معتبر ہے, حکومت کے یہاں بھی معتبر ہے اور مسلمانوں میں بھی معتبر ہے. اب اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ اتنے بہت سے مدارس کی یہ ایک تنظیم, اس سے کس طریقے سے لوگ اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں. یہ تنظیم مختلف قسم کے امتحانات لیتی ہے, حفظ قرآن کریم کے امتحان بھی لیتی ہے, اور جو کامیاب ہو جائے تو اس کو سند جاری کرتی ہے. سند اس کی جو ہے وہ ہر ایک میں لکھا ہوا ہوگا, جو مرتبہ اور جو نمبر یا جو پوزیشن ہوتی ہے وہ بھی لکھی ہوتی ہے. یہ سند عربی, اور دوسرے جو مدارس بڑے بڑے ہیں ان کی تعلیم کا امتحان بھی وہی لیتی ہے اور وہ سند جاری کرتی ہے. یہ تو میں نے صرف مختصر سا تعارف کرایا. میرا مقصود تو یہ ہے کہ یہ سند جن طلبا کو دی گئی ہے وہ تو خوش ہو رہے ہیں کہ ایک ڈگری ہاتھ آ گئی, اور ان کے والدین اور سرپرست بھی خوش ہو رہے ہیں, ان کے استاد اور وہ ادارہ بھی خوشیاں منا رہا ہے کہ جس جہاں سے انہوں نے حفظ کیا. لیکن یہ خبر نہیں ان مسکینوں کو کہ کتنی بڑی ذمہ داری ان کے اوپر آ گئی. اب تک تو یہ انفرادی حیثیت میں تھے, اور اب وفاق کی سند حاصل ہونے کے بعد ان پر ذمہ داری آئی. اس کی طرف توجہ نہیں, کیا ذمہ داری عائد ہوئی ہے؟ وہ سند کے اندر عربی میں لکھا ہوا ہے. ذمہ داری جو اس میں لکھی ہوئی ہے وہ دو تین ہیں, میں بتا دیتا ہوں آپ کو اور ان بچوں کو بھی. پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھتے رہیں گے, اور اس کو کبھی فراموش نہ کریں گے. دوسری ذمہ داری یہ لکھی ہے کہ پڑھائیں گے, جو علم حاصل کیا ہے اس کو آگے پھیلائیں گے. تیسری ذمہ داری اس کے اندر یہ ہوگی کہ اپنی زندگی تقوی والی بنائیں گے. یہ ذمہ داریاں دی ہیں. سند ہمارے یہاں کی ایسی ہی ہوتی ہے کہ اس میں جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو ذکر کر دیا جاتا ہے. اب بتائیے, آپ خود بتائیے کہ تین ذمہ داریاں جو اس وفاق نے اور تنظیم نے ان کے اوپر عائد کیے ہونی چاہیے یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ ہونا چاہیے. اور یہیں سے پھر میں ایک اور چیز یہاں بیان کیے دیتا ہوں, مختصر ہے وہ بھی, کہ یہ قرآن کریم جو ان لوگوں نے حفظ کیا اور اس کے اندر اپنی تھوڑی بہت عمر لگائی, اللہ نے کامیاب کر دیا کہ حفظ مکمل ہو گیا. اس قرآن کریم کے حقوق ہیں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی, سب سے عظیم اور سب سے زیادہ لازوال دولت اور نعمت ہے جو ایمان والوں کو اللہ نے عطا فرمائی. یہ لازوال نعمت ہے. لہذا اس کے حقوق ہیں. ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے وہ اپنا حق رکھتی ہے، چاہے وہ نعمت دنیا سے متعلق ہو یا آخرت سے متعلق، اس کے حقوق ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد عطا فرمائے تو اس اولاد کے حقوق ہیں جن کو عطا کرنا ضروری ہے، ورنہ آخرت میں گردن پکڑ لی جائے گی، حساب دینا پڑے گا اولاد کا. مال و دولت ہے جس کو آج بہت بڑی نعمت سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ آنے جانے والی چیز ہے. اس نعمت کے بھی حقوق ہیں جو حدیثوں کے اندر مذکور ہیں. دنیا کی تمام نعمتوں کے حقوق ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے. اگر ان نعمتوں کا حق ادا کیا اور شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر ناشکری کی اور حق تلفی کی تو پھر وہ نعمت سلب کر لی جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے. یہ قانون ہے اللہ کے یہاں کا. چنانچہ یہ قرآن کریم جو بہت سب سے زیادہ عظیم، سب سے زیادہ بڑی اور لازوال دولت اور نعمت ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ دنیا کے لیے بھی نعمت ہے، دنیا میں بھی نعمت ہے، قبر میں بھی نعمت ہے، آخرت میں بھی نعمت ہے. یہ ایسی نعمت ہے، اس کو میں اس وقت تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا. اس کے بھی حقوق ہیں. جتنی بڑی نعمت ہوگی اتنا ہی بڑا حق ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس امت کے لیے اور اس عالم میں اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت، اس لیے آپ کے حقوق بھی بڑھے. تو یہ قانون اور قاعدہ ہے شریعت کا کہ جتنی بڑی اور عظیم نعمت ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کے حقوق ہوں گے، اور اتنا ہی اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہوگا. قرآن کریم کے بھی حقوق ہیں. چھوٹے اور بڑے ملا کر تو کافی ہو جاتے ہیں. میں موٹے موٹے حقوق اس کے بیان کیے دیتا ہوں اس لیے کہ ان بچوں کو بھی معلوم ہو جائے جنہوں نے قرآن کریم حفظ کر لیا اور سند لے لی، ان کے والدین کو بھی معلوم ہو جائے، اور ہر مومن اور مومنہ کو معلوم ہو جائے. اور یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے اور سمجھ اور عبرت حاصل کرے کہ ہم قرآن کریم کے کتنے حقوق ادا کر رہے ہیں. صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں، کسی پر اعتراض مقصود نہیں ہے، کسی پر تنقید مقصود نہیں ہے، بلکہ صرف اس بات کا جائزہ لینا مقصود ہے. وہ ہم میں سے ہر ایک جائزہ لے، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، تو یہ سوچے کہ ہم کتنا حق قرآن کریم کا ادا کر رہے ہیں. اس لیے میں موٹے موٹے حقوق قرآن کریم کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اب میں اس کی دلیلیں تو بیان نہیں کر سکتا، قرآن کریم میں بھی ہیں اور حدیث میں بھی ہیں وہ حقوق. قرآن کریم کا سب سے پہلا حق ہے تلاوت، اور تلاوت آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ اور یہ عورتوں والی تلاوت نہیں، بلکہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت، یہ تلاوت. یہ کبھی کبھی گاہے بگاہے صرف رمضانی تلاوت نہیں، یا جب کوئی مصیبت پڑی تو تلاوت کر لی، یہ وہ نہیں. وہ تلاوت مقصود ہے جو اس آیت میں ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت، یہ مقصود ہے. جس کی تشریح تو بہت طویل ہے، لیکن آپ کے سامنے بہرحال اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ سمجھدار ہیں اور دین کی اور قرآن کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تلاوت کا حق یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ پڑھی جائے اور اس کو تلاوت کی جائے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص قدرت کے باوجود بغیر تجوید کے غلط سلط پڑھے گا گناہگار ہوگا. اسی واسطے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان مکاتب میں تجرید کا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ گناہ سے بچ جائیں یہ بچے بھی اور یہ امت بھی. یہ ہے تلاوت کا ایک حق, اور تجرید کا حاصل کر لینا مشکل نہیں. ہاں اگر کسی کی زبان ہی بہت موٹی ہو تو وہ معذور ہے, اس پر گناہ بھی نہیں ہوگا. ہم یہ بدترین قسم کی زبان استعمال کر لیتے ہیں اپنی اس گوشت کے ٹکڑے سے, بلکہ اس سے بھی زیادہ واضح یہ ہے کہ ہم غیر ملکی زبان, دشمنوں کی زبان جو نہایت ثقیل ہے, ثقیل کے معنی بہت بھاری اور بہت خراب, اپنی زبان کو ایسا رواں کر دیتے ہیں اس پر کہ اصل میں اور نقل میں اور اصلی انگریز اور نقلی کالے انگریز میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا. وہاں تو ہم یہ کام کر لیں, اور جو قرآن کریم ہے وہ قرآن کریم کے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے, وہ قرآن کریم کے جو اہل جنت کی زبان ہے, اور وہ قرآن کریم کے جو قرآن کریم کی زبان ہے, اس کے لیے ہم اپنی زبان کو مجبور نہیں کرتے, مشق نہیں کرتے کہ تجوید سے پڑھیں. بڈھے سے بڈھا بھی تجوید حاصل کرنا چاہے کر لے گا. بوڑھے طوطوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ پڑھ نہیں سکتے, لیکن قرآن ایسی چیز ہے کہ بوڑھے طوطے خوب پڑھتے. اس کی طرف سے غفلت یہ تلاوت کی حق تلفی ہے. اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر کسی نے محض اپنی غفلت کی وجہ سے تجوید حاصل نہ کی اور ایسے ہی سادہ قرآن پڑھتا رہا اور بعض غلطیاں ایسی آ گئیں کہ جس سے معنی تبدیل ہو جائیں, گنہگار ہوگا. اس طرف توجہ کیوں نہیں ہے بھائی ہماری, ذرا سوچی. اس گٹ پٹ کی طرف تو اتنی توجہ ہے کہ اپنے چھوٹے بچے کو اپنے گھروں میں اسی کی تربیت ایسے ادا کرو ایسے ادا کرو, اور اللہ کی کتاب اور قرآن کی طرف توجہ نہیں ہے کیسے پڑھو. ذرا سوچئے آپ کہ ہم کر کیا رہے ہیں. کیا یہ چھوٹے چھوٹے بچے گٹ پٹ سیکھنے کے لیے آئے ہیں دنیا؟ آپ ذرا مجھے جواب دیں سوچ کر. یعنی قرآن کریم کو چھوڑ کر یہ گٹ پٹ کرتے رہے, اس کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا؟ کیا جواب دو گے اللہ کے؟ ایک حق تو اس کا یہ. دوسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت روز کی جائے ترتیب کے ساتھ, صرف پنج سوروں پر اکتفا نہ کیا جائے, دہ سوروں پر اکتفا نہ کیا جائے, دو چار سورتوں پر کفایت نہ کی جائے. اللہ نے جس کو قرآن کریم پڑھنے کی اہلیت اور صلاحیت عطا فرمائی, اس کا حق, قرآن کریم کا حق اس پر یہ ہے کہ وہ ترتیب کے ساتھ اول سے آخر تک قرآن کریم کی روز آنا تلاوت کرے, صرف رمضان میں نہیں, صرف مصیبت کے موقع پر نہیں, صرف ایصال ثواب کے لیے نہیں, صرف قرآن خوانی کے لیے نہیں, بلکہ اپنے رب کے کلام کو روز آنا اپنی زبان سے پڑھتا رہے, برکت حاصل ہوگی. اب اس بارے میں کیا عرض کروں آپ کے سامنے کہ اس پر ہمارا کتنا عمل ہے, خود سوچ لیں. قرآن کریم کی تلاوت ناظرہ خاں کے لیے, جیسا کہ حدیث ترمذی کے اندر مذکور ہے, زیادہ سے زیادہ پورے قرآن ختم کرنے کی مدت 40 دن بیان کی گئی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ پون پارا یومیہ ناظرہ خاں تلاوت کرے تو قرآن کا حق ادا ہوگا. تلاوت کا آپ ناظرہ خاں کو کہہ رہے ہیں, حفاظ نے چھوڑ دیا اس کو, بس وہ سوچ لیتے ہیں کہ رجب آئے گا تو ہم شروع کر دیں گے محنت, رمضان شریف میں پڑھا دیں گے, سنا دیں گے قرآن کریم, اور پھر اپنے آزاد اور غفلت میں. یہ تلاوت کا حق ادا نہیں کیا. ناظرہ خاں کے لیے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا پون پارا یومیہ روزانہ، یعنی زیادہ سے زیادہ 40 دن میں پورا قرآن کریم ختم کرنا تلاوت کے طور پر، یہ حق ہے قرآن کا. ہم کتنا حق ادا کر رہے ہیں اس کا ذرا بتائیے. اور حافظ قرآن کے لیے جیسے یہ میرے بائیں بازو پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر یومیہ 1 منزل کی تلاوت ہے، یہ حق ہے ان کے اوپر قرآن کا. 7 منزلیں ہیں، 7 دن میں ختم. یومیہ 1 منزل کی تلاوت. صاحب ذرا غور فرماؤ کہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. جب آخرت میں خدا نہ کرے خدا نہ کرے قرآن چھوڑنے کی وجہ سے محرومی ہوگی، اس وقت افسوس کریں گے، لیکن وہاں کا افسوس کام نہیں آئے گا. جو کچھ کرنا ہے یہاں کرو. قرآن کریم کا ایک حق یہ ہے، یہ تو تلاوت کے 2 حق میں نے چلتے چلتے بیان کر دی. قرآن کریم کا ایک حق یہ ہے کہ اس کا مطلب سمجھا جائے، اور اس کے اندر جو احکام اور ہدایتیں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عطا فرمائی ہیں خصوصیت سے، اور تمام عالم کو وہ ہدایتیں اس نے دی ہیں عام طریقے پر، قیامت تک ان ہدایتوں کا علم ہونا چاہیے کہ کیا ہے. لیکن ہم کیوں کریں، ہم ایسا کیوں کریں؟ اس کے اندر تو ملہ بننا پڑے گا. آپ کہتا ہوں، میں تو ایسی باتیں کہتا ہوں کھری کھری، اور ملہ بننا کسی طرح گوارا نہیں، بلکہ ملاوں جیسی صورت بھی ہمیں پسند نہیں. ملہ تو بڑی چیز ہے، ملاوں جیسی صورت ہمیں پسند نہیں، نفرت ہے نفرت. صاحبو ذرا سوچ لو، کس سے نفرت؟ اللہ کے ولیوں سے. کس سے نفرت ہے؟ دین کا علم جاننے والوں سے. کس سے نفرت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والوں سے. کس سے نفرت ہے؟ اس سے نفرت ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، رسول کے سپرد کر دیتا ہے، اس سے نفرت ہے. محبت کس سے ہے؟ بدماشوں سے، غنڈوں سے، بد اخلاقوں سے، بدکاروں سے، حرام خوروں سے، رشوت خوروں سے، شیطانی صورت بنانے والوں سے، شیطانی لباس پہننے والوں سے، ان سے محبت ہے. میرا غور کرو حضرت، میں تو ایسی بخیے ادھیرتا ہوں، اس کے بغیر کام نہیں بنتا. کیا یہ صورتحال نہیں ہے ہمارے معاشرے کی اس وقت؟ کتنے میرے پاس لوگ کہتے ہیں آ کر کہ جی ہماری لڑکی کا نکاح تھا، اس نے جب تصویر دیکھی دولہا کی تو داڑھی تو اسے انکار کر دیا کہ میں ملہ سے نہیں کرتی. یہ تو ہے کیفیت، یہ خود بخود پیدا نہیں ہوئی، پیدا کی گئی ہے. حالانکہ یقین رکھو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جتنا خوش ملہ رکھتا ہے اپنی بیوی کو دوسرا جنٹل مین نہیں رکھ سکتا. یاد رکھو، کس غرے میں پڑے ہوئے، کس دھوکے میں، کیوں انکار کرتے ہو؟ یقین رکھو، تجربہ ہے، دیکھ جاؤ دنیا میں کہ جس قدر خوش رکھتا ہے ملہ اپنی بیوی کو اور اپنے عزیزوں کو، کوئی جنٹل مین نہیں رکھ سکتا. وہ بیوی کے حق بھی ادا کرتا ہے، ماں باپ کے حق بھی ادا کرتا ہے، وہ اولاد کے حق بھی ادا کرتا ہے، وہ دوسرے رشتہ داروں کے حق بھی ادا کرتا ہے. یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی لڑکیوں کو، انہوں نے ٹھوکر مار دی. لہذا اب نکاح کے بعد کیا ہوتا ہے، 1 ہفتے کے بعد جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور اکثر و بیشتر طلاق اور مفارقت پر ہوتی ہے. آپ نے بہت کم سنا ہوگا بیٹھے ہمارے قاری صاحب کہ کسی ملا نے، کسی مولوی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، بہت کم سنا ہوگا. ہے بہت کم ہے تو صحیح، لیکن بہت کم ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں یہ کیفیت ہے. کہ طلاق تو ایک فیشن بن گیا, زبان کھولی اور تین طلاق فیشن. کون دیتا ہے یہ تین طلاقیں؟ بعد بات پر جنٹل مین وہ دیتا ہے, ملا نہیں دیتا. تو اس لیے اس بات کا خیال رکھیے کہ قرآن کریم کے احکام کو, اس کے اندر جو ہدایتیں ہیں ان کو سیکھنا, ان کو حاصل کرنا یہ قرآن کا حق ہے. جو سیکھ لے گا اس نے حق ادا کر دیا. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کس قدر غلط فہمی میں مبتلا ہیں ہمارے نو تعلیم یافتہ اور ہمارے وہ نوجوان جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں, کہ ہم قرآن کو سیکھ لیں گے ترجمہ دیکھ کر. اکثر و بیشتر یہ نظریہ پھیل رہا ہے آج کل, ہمیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں, ہم قرآن کا ترجمہ دیکھیں گے اور سب سیکھ لیں گے, سمجھ جائیں گے. اس کی مثال تو بالکل ایسی کہ جیسے مجھ جیسا جاہل آدمی طب کی یا ڈاکٹری کی کوئی کتاب دیکھ کر یہ کہہ دے کہ ہاں میں سمجھ گیا اور اب میں علاج کروں گا, یا انجینئری کی کوئی کتاب دیکھ کر کہہ دے کہ بس اب میں مکان بناؤں گا, کیوں صاحب ہو کوئی مانے گا اسے؟ لیکن قرآن کے سلسلے میں کیوں مان رہے ہیں؟ اس لیے دوسرا حق قرآن کریم کا ہے, اس کی ہدایتوں کو اور اس کے علوم کو حاصل کرنا. اب اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا اس کے سیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتے ہیں, میرا اس وقت یہ موضوع نہیں ہے, اگر یہ موضوع اگر چھیڑ دیا تو پھر مہینوں چلے گا. یہ وہ معمولی نعمت نہیں ہے, یہ وہ نعمت ہے کہ جو قرآن کریم کا علم سیکھتے ہیں حاصل کرتے ہیں, اللہ کے دربار سے فرشتے آتے ہیں اور ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. دیکھو یہ وہ نعمت ہے کسی اور علم کے اندر یہ بات؟ انصاف سے ذرا بتائیے, جس چیز کو ہم نے چھوڑا ہے وہ کس قدر کرامت اور اعزاز والی چیز ہے؟ قرآن کے علم کی طرف تو آتے ہی نہیں, ایک لاکھ میں ایک آ جاتا ہے, وہ بھی کون جو ٹوٹا پھوٹا لنگڑا لولا اندھا بہرا گنجا وہ آتا ہے. ناراض نہ ہو نا حضرت, میں تو بقیہ ادھیڑ دوں گا. ہم قرآن کی طرف, قرآن کے علم کی طرف اپنے اس بچے کو بھیجتے ہیں جو دنیا کے اعتبار سے ناکارہ سمجھا جائے, اس کو بھیجتے ہیں. انصاف سے آپ سوچ لیجیے اور دیکھ لیجیے, اور جو ذرا ذہین ہوتا ہے عقل مند ہوتا ہے اور اس سے آثار نجابت اس کی پیشانی سے ظاہر ہوتے ہیں, اس کو ہم بھیج دیتے ہیں ان قتل گاہوں میں جن کا نام رکھتا ہے اسکول اور کالج. ایک لاکھ میں ایک آتا ہے قرآن کریم کا علم سیکھنے کے لیے, اور وہ بھی وہ ہوتا ہے کہ جسے معاشرے نے رد کر دیا, وہ ہوتا ہے. سوچیے آپ کہ ہم قرآن کا کون سا حق ادا کر رہے ہیں؟ اتنا بڑا یہ محلہ ہے مسلم لیگ کوارٹر کا, مجھے تو معلوم نہیں لیکن اندازہ یہ ہے, حقیقت معلوم نہیں, کہ اس پوری آبادی کے اندر جو مسلم لیگ کوارٹر کی ہے شاید ایک دو علم والے ہوں, باقی تو نہیں. وہ بھی شاید کے ساتھ کہہ رہا ہوں, علم مجھے ہے نہیں پورا. ایسے ہی دیکھ جائیے محلہ محلہ قریہ قریہ دیکھ جائیے کہ وہاں پر قرآن کریم کا علم سیکھنے والے اور قرآن کریم کے احکام اور ہدایات کو حاصل کرنے والے کتنے ہیں. لاکھوں کی اس آبادی میں ایک آدھ نکل آئے تو غنیمت ہے, یہ قرآن فہمی کا حق ادا کیا. تو دوسرا حق میں نے بتایا اس کا قرآن کریم کے معنی کو سمجھنا, اس کے احکام اور اس کی ہدایت کو سمجھنا. قرآن کریم کا تیسرا حق اور ہے, میں اس وقت بہت مختصر کر رہا ہوں. تیسرا حق قرآن کریم کا اور ہے, میں نے ان بچوں کو اس لیے بٹھایا کہ سن لیں اور سمجھ لیں. قرآن کریم کا تیسرا حق ہے اس کو دوسروں کو سکھانا اور پڑھانا, یہ حق ہے قرآن. دوسرے پڑھیں, دوسرے اس سے پڑھیں, یعنی مسجد میں یا مکتب میں وہ بیٹھے جا کر اور بچوں کو پڑھائے. گھر والے پڑھنا چاہتے ہیں ان کو پڑھائے, دوست احباب پڑھنا چاہتے ہیں ان کو پڑھائے, اور اسی طریقے سے دوسرے مسلمان بھائی پڑھنا چاہتے ہیں ان کو پڑھائے. اس لیے کہ قرآن کریم جو اتنا پھیلا ہے وہ اسی سے پھیلا ہے, پورے عالم میں پھیلا ہے وہ اس پڑھانے سے پھیلا ہے. اگر ہر ایک حافظ قرآن اپنے طور پر قرآن حفظ کر کے گھر میں بیٹھ جاتا اور نہ پڑھاتا, یہاں یہ بیچارے خاری صاحبان موجود ہیں, اگر یہ گھر میں بیٹھ جاتے نہ پڑھاتے, بتائیے قرآن کریم کیسے پھیلتا. قرآن کریم کو ذرا سی موافق آب و ہوا مل جائے بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے, ذرا سازگار آب و ہوا مل جائے اتنی تیزی کے ساتھ میں پھیلتا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اتنی تیز نہیں پھیلتی. اس لیے قرآن کریم کا ایک حق اللہ نے یہ رکھا کہ دوسروں کو پڑھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, اس دنیا میں سب سے بہتر نہ تو کوئی وزیر ہے, نہ صدر ہے, نہ دولت مند ہے, نہ سرمایہ دار ہے, نہ کوٹھی بنگلوں کا مالک ہے, نہ اور کوئی ہے, سب سے بہتر اس دنیا کے اندر کوئی ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے کے جو ناک بھی اپنی آستین سے صاف کرتے ہیں, اور وہ قرہ صاحبان اور ان کے اساتذہ کرام کہ جو اپنا وقت قرآن کریم میں لگاتے ہیں, یہ سب سے بہتر ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں, اگرچہ ہم انہیں حقیر سمجھیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہتر یہ. یعنی قرآن کریم پڑھنے والے اور قرآن کریم پڑھانے والے بارگاہ خداوندی میں سب سے بہتر ہے. تفصیل کا وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کہ کیوں بہتر ہے. ایسے مفت میں بہتر نہیں ہوگا, ان کی محنتیں ہیں, اس محنت کی وجہ سے اللہ نے نوازا ہے, ہم وہ محنت کرنا نہیں چاہتے. آج اگر ہمارا بچہ حافظ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اسے ہم ملا تو نہیں بنائیں گے نہیں, ہم اس کو مسجد میں تو بھیجیں گے نہیں پڑھانے کے لیے, ہم اس کو بھیج دیں گے قتل گاہوں میں کہ جو کچھ بھی اس نے قرآن کا نور حاصل کیا وہ بھی ختم ہو جائے. جو صاحب ہو اسی مکتب سے میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً اب تک میں جو آ چکا ہوں 25-30 بچوں نے قرآن حفظ کیا, ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو پڑھانے کے لیے تیار ہیں. اور اس کا پڑھانا تربیت کے بعد ہوتا ہے, ایسے نہیں ہوتا. کتنے ایسے ہیں جو پڑھانے کے لیے تیار ہیں اس محلے کے لوگ بتا دیں مجھے. کیوں, کیا یہ قرآن کا حق نہیں ہے کہ اس کو آگے پھیلایا جائے, آگے بڑھایا جائے؟ کیوں اس حق کو ادا نہیں کرتے؟ بات میں ختم کرتا ہوں اب, اگر کیا بہت مضمون ذہن میں اللہ تعالیٰ ڈال رہا ہے لیکن سب کو روکتا ہوں. آخری حق قرآن کریم کا آخری حق, ذرا اسے توجہ سے سنیں اور دل پر اتار لیں. قرآن کریم نور ہے, بتاؤ کون مسلمان ایسا ہے جو اس کو نور نہیں مانتا؟ بتاؤ, قرآن نور ہے. وہ نور قرآن کریم کے حروف اور الفاظ کے نیچے چھپا ہوا ہے, جو ہماری ان آنکھوں سے, ان مادی آنکھوں سے نظر نہیں آتا. قرآن کریم کے الفاظ اور حروف جو شخص دیکھتا ہے اگر اخلاص کے ساتھ ایمان کے ساتھ عبادت سمجھ کر دیکھے وہ نور غیر مری غیر شعوری طریقے سے اس کے دل میں اترتا ہے. قرآن کریم کے حروف اور الفاظ کے نیچے نور ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا, اور وہ نور ہی دل میں اتارنا مقصود ہے. زبان پر تو ہوں الفاظ اور حروف جس کو تلاوت کہا گیا, اور نور اس کا اترتا رہے دل میں, یہ قرآن کا حق ہے. نور اترنے کے طریقے ہیں بہت سے, جو مسلمان چاہے قرآن کا نور اس کے دل میں اتر سکتا, لیکن محنت کرنا پڑے گی, اس میں کوئی شک نہیں, کچھ نہ کچھ محنت تو کرنا پڑے گی, دل میں نور اتر جائے گا. وہ نور دل میں جو اترا ہے اس دنیا میں محسوس نہیں ہوگا, لیکن جب آخرت میں جائے گا تو وہ نور ظاہر ہوگا. جیسا کہ میں بیان کر بھی چکا ہوں آپ کے یہاں اور جگہ بھی بیان کرتا رہتا ہوں کہ جس شخص کے دل جس شخص نے قرآن کریم کا نور حاصل کر لیا, چلتے چلتے بتا دوں, قرآن کریم کا نور حاصل ہوتا ہے اس کے احکام پر عمل کرنے سے اخلاص کے ساتھ, اور یہ نور حاصل ہوتا ہے اللہ رب العزت سے تعلق پیدا کرنے جس کے طریقے. تو جس نے قرآن کریم کا نور حاصل کر لیا اس دنیا میں, وہ پورا اوپر سے نیچے تک آخرت میں نور بن جائے گا. ایسا نور, ایسی روشنی, ایسی چمکدار روشنی اس کو اللہ تعالیٰ دیں گے کہ اس عالم میں سورج میں بھی اتنی چمک نہیں. قبر سے جب وہ اٹھے گا چمکدار روشن چہرہ, دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے اہل محشر کہ یہ حافظ قرآن ہے, اور یہ قرآن کا نور اپنے اوپر مسلط کر چکا ہے. اور صاحب اللہ تعالی محفوظ رکھے, قرآن کریم سے روح گردانی کرنے والے اور وہ کافر ہوتے ہیں, وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو کالا بھوجن چہرہ, سیاہ بالکل, نحوست برستی. قرآن والے اٹھیں گے تو یہ حال ہوگا, دنیا میں وہ نور نہ محسوس ہوگا نہ نظر آئے گا. ہماری مادی آنکھیں بہت کمزور ہیں, وہ نور اصل میں ظاہر ہوگا موت کے وقت سے لے کر آخرت میں اٹھنے تک, وہ نور ہوگا. ختم قرآن کی دعا میں آپ پڑھاتے ہیں بچوں کو, وَجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمًا, نورًا وَجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا, قرآن کریم کو میرے لیے نور بنا دے. یہ نور وہاں ہو جائے گا, ظاہر ہوگا. آخری حق میں نے یہ بتایا حضرت, ان تمام حقوق پر عمل کرنے والا اس دنیا میں سب سے بڑا ولی ہے, چاہے اس کے پاس کھانے کو نہ, چاہے اس کے پاس رہنے کی جگہ نہ ہو, لیکن وہ سب سے بڑا ولی ہے اس دنیا میں, اور آخرت میں سردار ہے, سرتاج ہے, ایسا شخص بادشاہ ہے کہ اس کو تاج بھی پہنایا جائے گا اور اس کو نور کا تخت بھی دیا جائے گا جس پر وہ بیٹھے, بادشاہ ہے. اور آخرت میں کتنا اونچا مرتبہ ہے آپ سن چکے ہیں حضرات علماء سے, میں اس کو زیادہ بیان نہیں کر سکتا اس وقت. یہ ہے حضرت اللہ کا ولی. ہم بھاگے پھرتے ہیں ان نجس اور غلیظ قسم کے لوگوں کی طرف کہ جو اپنے آپ کو بنائے ہوئے ہیں. کیا بنائے ہوئے ہیں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں, قلندر, مست قلندر بنائے ہوئے ہیں, اور ان کو سمجھتے ہیں اللہ کا ولی. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ کا ولی قرآن چھوڑ کر بن سکتا ہے؟ یہ میں نے پانچ حق بیان کر دیا آپ کے سامنے، تلاوت، میں نے کہا موٹے موٹے حقوق بیان کیے ورنہ تلاوت کے اندر بھی حقوق ہیں، تلاوت، اس کا سیکھنا اور پڑھنا، اس کا سکھانا اور پڑھانا، اس کا علم حاصل کرنا، اور پھر اپنے دلوں میں قرآن کریم کا نور اتارنا، اس کا انتظام کیجیے. جس گھر میں اس کا انتظام ہو گیا یقین رکھیے کہ وہ آسمان والوں کو چمکدار ستارے کی طرح نظر آئے گا. ہمارے یہ گھر جس میں ٹی بی کی بیماری ہے، یہ آسمان میں رہنے والے فرشتوں کو چمکدار یہ تو کالے نظر آتے ہیں، بالکل سیاہ. لیکن جہاں قرآن ہے، قرآن کا نور ہے، قرآن والا ہے، اور یہ چیزیں وہاں پر نہیں ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ آسمان کے فرشتوں کو وہ گھر چمکدار ستارے کی طرح نظر آتا ہے، اور وہ وہیں سمجھ جاتے ہیں یہاں قرآن ہے. قرآن ایسا نہیں، اس کا انتظام کرنا چاہیے، اور جو بچے حفظ کر چکے ہیں ان کو اس طرف لانا چاہیے. ہمارے ان مکاتب سے کم و بیش 100,000 کے قریب بچے فارغ ہوتے ہیں، لیکن کتنے آتے ہیں پڑھانے کے لیے؟ یہ بیچارے باہر سے آ جاتے ہیں، یہ حضرات اگر یہ اپنی قربانی پیش نہ کریں تو یہاں تو پڑھانے والا بھی نہ ملے. کیوں؟ یہ تو انہوں نے ایثار کیا اور قربانی دی کہ اپنا گھر چھوڑ کر آپ کی خدمت کے لیے آ گئے. حق تو یہ ہے کہ یہ بچے پڑھائیں، حق تو یہ ہے کہ یہ بچے علم حاصل کریں، اور اہل محلہ پر حق ہے اس بات کا کہ وہ اس کا انتظام کریں کہ قرآن کریم کے پانچوں حقوق ادا کرنے کی فکر کرے ہر ایک. ہم نے انشاءاللہ پھر قرآن کا لطف دوبالا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دوسرے بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آپ کو میں نے بہت وقت لے لیا، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، اگرچہ بہت کچھ میں نے بیان نہیں کیا لیکن جو کچھ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جنہیں کو سند ملی ہے قرآن کریم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کا نور عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے سائے میں ہمیں دنیا میں بھی رکھیں، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن کے سائے میں ہمیں اٹھائیں، اور قبر میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے سائے میں رکھیں. اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرآن کریم کی خدمت اخلاص کے ساتھ لے لیں، اور یہ جو مکاتب ہوئی مدارس قرآن کریم کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرما لیں، اور ان کو ترقیاں عطا فرمائیں. اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے تمام اہل و عیال کو اور بال بچوں کو قرآن کریم کی محبت کرنے والا بنا دیں، اور قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنا دیں، اور قرآن کریم کو پڑھنے والا بنا دیں، اور قرآن کریم کو سیکھنے والا بنا دیں. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.